السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
کلبھوشن یادو کو پاکستان کی فوجی عدالت سے سزائے موت سنائے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تلخی. پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
ہم کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکومت کی یقین دہانی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کے مسائل میں اضافے کے خدشات. میں ہوں بہجت چلانی, اس خبر کی تفصیل تھوڑی دیر میں.
پاکستان سمیت عالمی سطح پر سزائے موت پر عمل درآمد میں کمی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, لیکن روس کو شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے انہیں اتنی حمایت G7 وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں نہیں مل سکی جتنی واشنگٹن اور لندن کو امید تھی. صدر ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے, اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی طرف سے امن کی پیام پر مقرر کر دیا گیا ہے.
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States and from now on it's going to be America first.
It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai a United Nations messenger of peace.
And we rededicate ourselves to holding to account any and all who commit crimes against the innocents anywhere in the world.
خبریں تفصیل کے ساتھ. ایک ایسے وقت میں جب ایک روز قبل بھارتی شہری کلبھوشن یادیو کو ایک فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک تمام دنیا خصوصاً پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
کلبھوشن یادیو کی سزائے موت سے متعلق بھارت کے رد عمل پر تو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا. تاہم رسال پور میں پاکستانی فضائیہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں انہوں نے پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا.
پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری اینڈ از آلویز فالوڈ دی پالیسی آف مینٹیننگ فرینڈلی ریلیشنز ود ادر کنٹریز پارٹیکولرلی اٹس نیبرز.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور پڑوسی ممالک سے اچھے اور پرامن تعلقات چاہتا ہے, تاہم انہوں نے واضح کیا کہ امن کی اس خواہش کے باوجود پاکستان ملک کے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا. منگل کو بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر پاکستان نے جاسوسی کے الزام میں اپنے ہاں قید بھارتی بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کو سینٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں مبینہ تخریبی کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ کلبھوشن یادو کے خلاف مقدمہ 3 ماہ تک جاری رہا جس میں ان کے بقول تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادو اپنی سزا کے خلاف 60 روز میں نہ صرف عدالت میں اپیل دائر کر سکتے ہیں بلکہ انہیں صدر سے رحم کی اپیل کا حق بھی حاصل ہے. پاکستانی فوج کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران کلبھوشن یادو کو دفاع کے لیے وکیل کی سہولت فراہم کی گئی تھی. اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو پاکستانی قوانین کے مطابق سزا دی گئی.
پاکستان ایک سیولائزڈ کنٹری ہے اور یہ انٹرنیشنل لاز اور ہمارے لینڈ لاز آف دی لینڈ ایسے ہیں جس کے اوپر اگر کوئی ملکی سلامتی پہ حملہ آور ہوگا اور اسپائی ہوگا تو اس کو سزائے ملے گی اور سزا اس کی موت ہے.
پاکستانی حکام کے مطابق کلبھوشن یادو کو مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ کلبھوشن بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ ہے اور بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے لیکن اس کا تعلق را سے نہیں ہے۔ بھارت نے کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کی درخواست بھی کی تھی لیکن پاکستان کی طرف سے اسے منظور نہیں کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تنازع کشمیر کے حل میں امریکہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق نواز شریف نے یہ بات سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ مسئلہ کشمیر کے حل میں معاونت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے امداد نہیں تجارت کا خواہاں ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں تعینات امریکی سفیر نکی ہیلی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی لانے میں کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا تھا، البتہ بھارت نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات کے حل کے لیے دہشت گردی اور تشدد سے آزاد ماحول درکار ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں یقین دہانی کی ہے کہ کلبھوشن یادیو کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
پاکستان کی ایک فوجی عدالت کے ذریعے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو سزائے موت سنا جانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا اور دونوں ایوانوں نے کلبھوشن اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تمام پارٹیوں کے ارکان نے اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گی وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اس موقع پر حکومت کی جانب سے ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیہ سبھا میں ایک تفصیلی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے صرف اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پاکستانی سپریم کورٹ میں کلبھوشن کو بہترین قانون دانوں کی خدمات مہیا کرائی جائیں، بلکہ ہم اس سلسلے میں صدر پاکستان ممنون حسین سے بھی رابطہ کریں گے۔ سشما سوراج نے سزائے موت سنائے جانے کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا۔
پاسبلٹی دیٹ این انوسنٹ انڈین سٹیزن از فیسنگ ڈیتھ سینٹنس ان پاکستان وداؤٹ ڈیو پروسیس اینڈ ان وایولیشن آف بیسک نارمز آف لا، جسٹس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز۔
سشما سوراج کہہ رہی تھی کہ سیکرٹری خارجہ نے کل پاکستانی ہائی کمشنر کو بھارت کا موقف بتا دیا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے ایک بے قصور شہری کو پاکستان میں قانون و انصاف اور بین الاقوامی تعلقات کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزائے موت کا سامنا ہے اور اسے یہاں کی حکومت اور عوام بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں حکومت پاکستان کو یہ انتباہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے عملی جامہ پہنایا گیا تو دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں پر جو اثر پڑے گا اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ لوک سبھا میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی کلبھوشن کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں وزرا نے اس کی تردید کی کہ کلبھوشن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس ہیں۔ خیال ہے کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن کو جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال بلوچستان سے پکڑا گیا تھا۔ بھارت نے کلبھوشن تک سفارتی رسائی کی درخواست کی تھی، جسے کلبھوشن کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان کی طرف سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا کلبھوشن کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کلبھوشن 60 روز کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میانمار میں 6 ماہ سے کچھ عرصہ قبل ایک فوجی کارروائی کی وجہ سے وہاں بسنے والے روہنگیا مسلمانوں کو اپنے گھروں کو خیرباد کہنا پڑا، کیونکہ اس کارروائی میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر آبرو ریزی اور قتل کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے کاکسز بازار سے جان اونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والوں کو برساتی موسم کا سامنا ہے۔ یہاں مقیم افراد اپنے قیام کو عارضی خیال کر رہے تھے، جبکہ روہنگیا لوگوں کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے بھی کام جاری رکھنا ہے۔ म्यांमार में अक्टूबर 2016 में शुरू होने वाली फौजी कार्रवाई के नतीजे में इस मुसलमान अकलियती ग्रुप के तकरीबन 70,000 अफराद बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। ये रोहिंग्या मोहम्मद अनवर हैं और उनका कहना है कि अगर हम रोहिंग्या की हैसियत से मुनसिफाना तौर पर तस्लीम कर लिए जाएं और दुनिया से ये वादा भी किया जाए कि हमें अजियत नहीं दी जाएगी तो फिर हम वापस चले जाएंगे, वगरना दूसरी सूरत में हम वापस नहीं जाएंगे। म्यांमार में शहरियत मिलने से इनकार और जबर का शिकार रोहिंग्या मुसलमानों को उम्मीद है कि बैन अल-अक़वामी दबाव बिलआखिर उनकी मदद करेगा कि वो एक महफूज माहौल में वापस हो सकें, लेकिन ऐसे में जबकि वो मुंतजर हैं इंसाफ बदस्तूर मुबहम नजर आता है। अक़वामे मुत्तहिदा के वसी पैमाने पर आबरू रेजी और कत्ल की रिपोर्टों के बारे में मुतालबात को म्यांमार की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया, जबकि आंग सान सू ची ने इसी माह नस्ली सफाया करने के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। म्यांमार ने फरवरी में फौजी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद रोहिंग्या की बहुत कम तादाद वापस हुई और कैंपों में मुकीम अफराद को अपनी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुरउम्मीद रहना है, जबकि बुनियादी जरूरियात भी बमुश्किल पूरी होती हैं। इसी दौरान म्यांमार के पुश्त पनाही वाले एक कमीशन ने हाल ही में इन कैंपों का दौरा किया, लेकिन इससे उम्मीद में कोई इजाफा नहीं हुआ। रोहिंग्या सुल्तान अहमद कहते हैं कि हमने उन्हें मुतअद्दिद देहातों को जलाए जाने के बारे में बताया और मकानों में नौजायदा बच्चों को बंद करके आतिशजनी की खबरें दी। हमने पूछा कि वो ये सब करने के बाद झूठ क्यों बोल रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नहीं बल्कि हम झूठ कह रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे ये खदशात पैदा हुए हैं कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में मुकीम 3 लाख से 5 लाख रोहिंग्यास के लिए वतन से दूर ये एक और मौसम बरसात है। बाज़ अफराद अशरों से यहीं रहते चले आए हैं और उन्हें खौफ है कि हाल ही में वहां आने वाले रोहिंग्यास भी मुस्तकिल बुनियादों पर पनाह गजीन न बन जाए। ये बहरान एक तातुल का शिकार है और रोहिंग्या वो कम्यूनिटी है जिसके सामने अभी मजीद तकालीफ हैं। बहजे जलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन बुध के रोज मॉस्को जाएंगे, जहां वो शाम पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी के पस मंजर में रूसी लीडरों से मुलाकात करेंगे। टिलरसन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो शाम के सदर बशार अल असद को कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रखने की अहलियत नहीं रखता और फिर यह सब उसकी मिली भगत से हो रहा है। उधर रूस ने शाम के एक हवाई अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए इसे जारियत का एक गैर कानूनी इकदाम करार दिया है। इस बारे में डेनियल शेरफ की एक रिपोर्ट है, अंजुम हेरल्ड किल की ज़बानी।
मॉस्को जाने से पहले वजीर खारजा रेक्स टिलरसन इटली में G7 मुमालिक के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने सन 1944 में नाजियों की जानिब से आम शहरियों की कत्ल व गारतगरी की याद में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रेक्स टिलरसन का कहना था, हम दोबारा से अपने आप को दुनिया भर में कहीं भी आम शहरियों के खिलाफ जुर्म करने वालों का एहतसाब करने से मंसूब करते हैं। टिलरसन का ये खरा और वाजे बयान शाम के उस हवाई अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले के चंद ही दिन बाद सामने आया है, जहां से मुबैना तौर पर कीमियावी हमला करने वाले तैयारों ने परवाज भरी थी। गुज़श्ता मंगल को होने वाले उस कीमियावी हमले में तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए थे। चोटी के अमरीकी सिफारतकारों ने रूस को ये हमला रोकने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हुए मॉस्को पर जोर दिया है कि वो शाम के सदर बशार उल असद की हमायत करने के बारे में दोबारा गौर करे। ताहम तजियाकारों के नज़दीक इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के आंद्रे कॉर्टुनोफ का कहना था,
बट राइट नाउ ऑफ द यूएस स्ट्राइक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मॉस्को टू चेंज इट्स सपोर्ट फॉर,
लेकिन अमरीकी हमले के बाद इस वक्त मॉस्को के लिए असद की हमायत तर्क करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी किसी भी तब्दीली को अमरीकी दबाव के तनाजुर में होने वाले इकदाम के तौर पर देखा जाएगा। शाम ने अपने रूसी पुश्त पनाहों के साथ किसी भी कीमियावी हमले में मुलव्वस होने से इनकार करते हुए अमरीका पर गैर कानूनी जारहियत का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस ने अमरीका के साथ शाम में फिजाई सलामती से मुतालिक तआवुन को ख़त्म कर दिया है। रूस ने ईरान और शाम के साथ किसी भी अमरीकी हमले का जवाब देने की धमकी दी है। لیکن اس تمام تناؤ کے باوجود ٹلرسن کا دورہ منسوخ نہیں ہوا۔ تجزیہ کار اسے روس اور امریکہ کے درمیان کسی تنازع کو ہوا دینے سے باز رہنے کے لیے ایک اچھی علامت قرار دے رہے ہیں۔ آندرے کارٹونوف کا کہنا ہے کہ دونوں جانب بے اعتباری پائی جاتی ہے اور بدھ کے روز ہونے والی ملاقاتوں میں جذباتیت موجود ہوگی۔ تاہم ساتھی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹلرسن کے اس دورہ روس سے امریکہ اور روس کے تعلقات کی نوعیت طے ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کے ایک اسکول میں ایک مسلح شخص نے ایک استاد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پیر کو سین برنرڈینو کے نارتھ پارک ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا، جہاں ایک مسلح شخص نے ایک کلاس روم میں گھس کر وہاں موجود استاد کو قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی فائرنگ سے دو طلباء زخمی بھی ہوئے، لیکن تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ مذکورہ طلباء حملہ آور کا نشانہ نہیں تھے بلکہ فائرنگ کی زد میں آنے کے باعث زخمی ہوئے۔ دونوں طلباء کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سین برنرڈینو پولیس کے مطابق وہ حملہ آور اور مقتول استاد کے درمیان تعلق کی چھان بین کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا دونوں کے درمیان کوئی ذاتی رنجش تو نہیں تھی۔ فرانس کے شمال میں تارکین وطن کے کیمپ میں آتش زدگی سے عارضی پناہ گاہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس کیمپ میں 1500 تارکین وطن مقیم ہیں اور یہاں آباد افغان اور کرد تارکین وطن میں جھگڑے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ تاہم آتش زدگی سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کی حقیقی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ سویڈن میں جمعے کے روز حملے کے مرکزی مشتبہ شخص رحمت اکیلوف کے وکیل کا کہنا ہے کہ رحمت اپنا جرم تسلیم کرتا ہے۔ جوہان ایرکسن نے منگل کے روز اسٹاک ہوم کی عدالت میں 29 سالہ ازبک قومیت رکھنے والے رحمت اکیلوف کی طرف سے سماعت میں حصہ لیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اکیلوف نے چوری کا ایک ٹرک اسٹاک ہوم کے ایک اسٹور میں ہجوم پر چڑھا دیا، جس سے 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ اکیلوف کو ہفتے کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کی طرف سے اپنا جہاز بردار جنگی بحری بیڑا جزیرہ نما کوریا بھیجے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے پیر کو دیر گئے شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس اشتعال انگیز اقدام کے تناظر میں ہونے والی کسی بھی تباہ کن نتیجے پر کلی طور پر امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اس بیان سے چند روز قبل ہی امریکی وزیر خارجہ ٹلرسن نے کہا تھا کہ کیمیائی حملے کے رد عمل میں شام کے فضائی اڈے پر امریکی کروز میزائل حملہ اس ملک کے لیے پیغام ہے جو بین الاقوامی اقدار سے ہٹ کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کسی ملک کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس بیان کا تناظر واضح تھا کیونکہ امریکہ پیونگ یانگ کو اس کے جوہری عزائم پر بارہا سخت الفاظ میں تنبیہ کرتا آیا ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں اور شمالی کوریا کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے میزائل تجربے سے صورتحال انتہائی کشیدہ چلی آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی منگل کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اور انہوں نے چین سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کو اس سے باز رکھنے میں مدد کرے۔ ایران میں آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے منگل کو بتایا کہ امیدوار ہفتے تک اپنے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں پر مبنی شورا نگہبان ان کاغذات کا جانچ پڑتال کر کے 27 اپریل تک حتمی فہرست جاری کرے گی۔ صدارتی انتخابات 19 مئی کو ہوں گے۔ موجودہ صدر حسن روحانی آئندہ 4 سالہ مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں، گو کہ انہوں نے اس دوڑ میں شریک ہونے کا تاحال اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ آئندہ مدت کے لیے انتخاب لڑنے کی کوشش کریں گے۔ پیر کو تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صدر روحانی نے اپنی حکومت کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے عوام کی خوشحالی کو فروغ دینے میں مدد کی ہے، لیکن اس موقع پر بھی 68 سالہ صدر نے آئندہ انتخاب میں حصہ لینے کی بابت کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ایک خوشحال ملک ہے اور یقینی طور پر آنے والے سالوں میں یہ مزید بہتر ہوگا۔ روس نے افغانستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کی جانب سے روسی حکومت پر افغان طالبان کو مدد دینے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیر کو کابل میں واقع روسی سفارت خانے کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے سیاسی رہنماؤں، ارکان اسمبلی اور اعلی پولیس افسران کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے کھلم کھلا روس پر دہشت گردی کی حمایت اور مالی معاونت کے الزامات عائد کرنا حیران کن ہے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں قیام امن کے لیے روس کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ بیان میں افغانستان کے 2 ارکان اسمبلی اور ایک مقامی پولیس کمانڈر کے اخبارات میں چھپنے والے بیانات کی تردید کی گئی ہے، جس میں افغان رہنماؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ حال ہی میں پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کرنے والا روسی فوج کا ایک وفد اپنے پاکستانی میزبانوں کے ساتھ علاقے میں موجود طالبان کے مبینہ تربیتی کیمپوں میں بھی گیا تھا۔ اپنے بیانات اور انٹرویوز میں افغان ارکان اسمبلی محمد نعیم لالئی حامد زئی اور نادر قطازئی اور افغان پولیس کے ایک اعلی افسر اسد اللہ شیرزاد نے روسی فوج کے وفد کے شمالی وزیرستان کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے اسے افغانستان کے دشمنوں کی مدد کرنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
نوبیل انعام یافتہ یوسف زئی کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی طرف سے امن کے پیامبر مقرر کر دیا گیا ہے، جس میں ان کی خصوصی توجہ لڑکیوں کی تعلیم پر رہے گی۔ ملالہ یوسفزئی نے اقوام متحدہ کے فورم پر ایک بار پھر لڑکیوں کی تعلیم خواتین کو با اختیار بنانے پر زور دیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایلزبتھ شرنیف کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai a United Nations messenger of peace۔
پیر کو اقوام متحدہ میں صدر دفتر میں منعقدہ تقریب میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترز نے 19 سالہ پاکستانی طالبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ میں طبیعیات کا سابق پروفیسر ہوں اور دنیا کی معروف طالبہ کا سامنا کر رہا ہوں۔ آپ ایک ہیرو ہیں، لیکن آپ ایک بہت پرعزم اور شفیق انسان بھی ہیں۔ انہوں نے پیامبر کی فریم کی ہوئی سند ملالہ کو پیش کی اور انہیں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق تعلیم اور مساوات کی باہمت محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شدید خطرے کے باوجود امن اور بہتر دنیا کے لیے اپنے عزم کو برقرار رکھا ہے۔ اس تقریب کو فیس بک اور یوٹیوب پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے اور خاص طور پر لڑکیوں کا حق ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پر امید ہوں اور میرے حوصلے بلند ہیں، اور وہاں بھی تمام لڑکیوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو خود پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ حقیقی تبدیلی لانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ ملالہ کے علاوہ مختلف امور پر اقوام متحدہ کے چند اور امن کے پیمبر بھی ہیں، جن میں معروف اداکار مائیکل ڈگلس، تخفیف اسلحہ اور لینارڈیو کیپریو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے، جبکہ موسیقار اسٹی وینڈر معذور افراد کے لیے عالمی ادارے کے پیامبر ہیں۔ ملالہ یوسف زئی پہلی مرتبہ اکتوبر 2012 میں منظر عام پر آئی تھیں جب طالبان شدت پسندوں نے اس وقت پاکستان کے علاقے سوات میں فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا۔ پھر ملالہ کو ابتدائی علاج کے بعد برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ 2013 میں انہوں نے ملالہ فنڈ کی بنیاد رکھی تاکہ دنیا بھر میں خواتین میں شعور بیدار کرنے اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کام کیا جا سکے۔ اس کے بعد سے وہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں۔ ملالہ نے لبنان اور اردن میں پناہ گزینوں کے کیمپوں کا بھی دورہ کر رکھا ہے، اس طرح پناہ گزینوں کے بحران کو اجاگر کیا ہے اور زور دیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا عالمی ضرورت ہے۔
When you ask Syrian refugee child what is your dream and they would tell you that I want to be a doctor or a teacher and I want to
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ شام کے کسی بچے سے پوچھیں گے کہ اس کا خواب کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ ڈاکٹر یا ٹیچر بننا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا خواب ہے، یہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ واپس اپنے وطن جانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امن جس کی بعض اوقات ہم قدر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے شب و روز پرامن ہیں۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ برسوں میں مساوات کے فروغ، تعلیم اور امن کے پیغام پر کام کرتی رہیں گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
رام گوپال ورما کی سرکار 3 ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات فکرو فن میں۔
یہ آدمی تب تک نہیں ہارے گا جب تک جنتا اس کی طرف ہے۔ اس کے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد وہ اور بھی خطرناک بن گیا ہے۔
رام گوپال ورما نے اس سے قبل سن 2005 میں سرکار کے نام سے فلم ریلیز کی جس میں مرکزی کردار امیتابھ بچن، ابھیشیک بچن اور کیٹرینہ کیف نے ادا کیے تھے۔ یہ ایک پولیٹیکل کرائم تھرلر فلم تھی۔
میں تمہیں اس جنگل میں کھینچنے نہیں چاہتا لیکن میرے بھی کچھ سے بتا رہا ہے۔
اس کے بعد سن 2008 میں اس کا سیکول سرکار راج کے نام سے ریلیز ہوا۔ اس فلم میں بھی مرکزی کردار امیتابھ اور ابھیشیک بچن نے ادا کیے۔ ان کے ساتھ ایشوریہ رائے بچن بھی اس فلم میں موجود تھیں۔
زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں، بدلاؤ لانا ہے اور یہ بدلاؤ اپنا پاور پلانٹ لے گا۔
شنکر ناگرے تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے۔
مجھے جو صحیح لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔
شنکر، چیزیں جیسی دکھتی ہیں ویسی ہوتی نہیں۔
میں سنبھال لوں گا۔ سوم جی کو کڈنیپ نہیں کرتا، سیدھے مار دیتا۔
اور اب مئی میں اس سلسلے کی تیسری فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے جس میں ایک بار پھر آپ مرکزی کردار میں امیتابھ بچن ہی کو دیکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ باقی کاسٹ میں جیکی شروف، منوج باجپائی، یامی گوتم اور رونت رائے شامل ہیں۔ اخبار دا ٹائمز آف انڈیا انٹرٹینمنٹ کے مطابق یہ فلم باقی دو فلموں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے موضوع کے لحاظ سے کچھ مختلف ہے۔
مجھے جو صحیح لگتا ہے میں کرتا ہوں، وہ چاہے بھگوان کے خلاف ہو، سماج کے خلاف ہو، پولیس قانون یا پھر پورے سسٹم کے خلاف کیوں نہ ہو۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رام گوپال ورما اپنی اگلی فلم میں ڈانسنگ سٹار متھن چکرورتی کو کاسٹ کر رہے ہیں۔
بھرشٹاچار پہ غصہ،
شوشن پہ ہے غصہ، پرشاسن پہ ہے غصہ،
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
ایک ضروری اعلان، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔ اعلان ختم ہوا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں سن 2016 میں گزشتہ برس کے مقابلے میں موت کی سزاؤں میں کمی نظر آئی ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان اور ایران میں ان سزاؤں میں کمی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں ناصر محمود۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس کمی کی ایک بڑی وجہ ایران اور پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد میں کمی تھی۔ موت کی سزا پر سب سے زیادہ عمل درآمد کرنے والے دیگر ملکوں میں چین، سعودی عرب اور عراق شامل ہیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران میں 2016 میں 567 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا، جبکہ 2015 میں یہ تعداد 977 بتائی گئی تھی۔ پاکستان میں سال 2016 میں 87 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جبکہ 2015 میں 326 مجرموں کو پھانسی دی گئی۔ تاہم تنظیم کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا میں سزائے موت پر سب سے زیادہ عمل درآمد کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد میں تو کمی آئی ہے، لیکن سال 2016 میں 277 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی، جن میں سے 133 کو یہ سزا فوجی عدالتوں نے سنائی۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر مہلک دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے پاکستان میں سزائے موت پر عائد 6 سالہ عارضی پابندی ختم کرتے ہوئے ان سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمٹانے کی غرض سے آئین میں ترمیم کر کے ان مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، جن کی میعاد پوری ہونے پر رواں سال ایک بار پھر ان کی مدت میں 2 سال کی توسیع کی گئی۔ انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں اور یورپی ممالک کی طرف سے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کرے، لیکن حکومت کا موقف رہا ہے کہ ملک کو درپیش مخصوص حالات میں قانون کے مطابق دی گئی سزاؤں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن ایمنسٹی کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں پھانسیوں کی تعداد میں کمی بین الاقوامی دباؤ کا ہی نتیجہ ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سزائے موت پانے والے دیگر افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں۔
جب تک پالیسی نہ بنائی جائے، پارلیمنٹ بنائے پالیسی یا صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ معافی دے انہیں، جس کا پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس وقت تک جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے ان کو یہ سوچنا کہ وہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی، میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا۔
پاکستان میں سزائے موت کے لگ بھگ 8,000 قیدی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور افغانستان کی خصوصی افواج نے مشرقی افغانستان میں داعش کے ان بہت سے محفوظ ٹھکانوں سے شدت پسندوں کا صفایا کر دیا ہے جن پر اس نے سن 2015 سے قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ بات صوبائی اہلکاروں اور مقامی مکینوں نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ کچھ دنوں سے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کا ایک نمائندہ افغان افواج کے ہمراہ اچین کے دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ داعش کے ہاتھوں ایک کے بعد دوسرا گاؤں تباہ ہو چکا ہے۔ مشرقی صوبے ننگرہار میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری کارروائی کے دوران انہوں نے داعش کے درجنوں لڑاکوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گرد گروپ نے عمارتیں مسمار کر دی ہیں، بنیادی شہری سہولیات کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور مکینوں کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 200 سے زائد گھروں کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ محفوظ مقامات کی تلاش میں سینکڑوں خاندان اپنے دیہات چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اچین کے ایک مکین محمد انور نے بتایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہمارے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ دنیا بھر میں ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی تفصیل افشا کرنے والے صحافیوں کی بین الاقوامی اتحاد انٹرنیشنل کنسورشیوم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس آئی سی آئی جے کو دنیا صحافت کے معتبر ایوارڈ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے. تحقیقاتی صحافت میں یہ ایوارڈ آئی سی آئی جے، میکلچی واشنگٹن بیورو اور دی میامی ہیرالڈ کو دیا گیا ہے. آئی سی آئی جے میں مختلف ملکوں کے 300 سے زائد صحافی شامل تھے جنہوں نے گزشتہ برس پاناما پیپرز کے عنوان سے یہ تفصیلات جاری کی تھیں، جن کے بعد مختلف ملکوں میں کئی اہم سیاسی اور دیگر اعلی شخصیات کے لیے ان کے ملک میں خاصی تنقید دیکھنے میں آئی. آئی سی آئی جے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیٹزر پرائز بورڈ نے 6 براعظموں کے 300 سے زائد صحافیوں کی ایک سال کی محنت، جس سے عالمی سطح پر ٹیکس بچانے کے لیے بنائے گئے غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل حاصل ہوئی، اس کو سراہا ہے. بین الاقوامی صحافیوں کے اتحاد کو یہ ایوارڈ ایک ایسے موقع پر دیا گیا ہے جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے پیناما پیپرز کے معاملے کا فیصلہ محفوظ ہے، جسے کسی بھی وقت جاری کرنے کا بتایا جا رہا ہے. پاناما پیپرز میں پاکستان کے وزیراعظم کے بچوں کے نام بھی غیر ملکی اثاثے رکھنے والوں کی فہرست میں شامل تھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے ایک مشتبہ حملے پر صدر بشار الاسد کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے فضائی حملے کا حکم دیا. صدر ٹرمپ نے اس ہفتے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو پیغام دیتے ہوئے طیارہ بردار جہازوں کو شمالی کوریا کی طرف روانہ کیا. ان اقدامات پر بیشتر افراد متعجب ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ امریکہ فرسٹ پر مبنی خارجہ پالیسی زیادہ مروج موقف کی طرف لے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محض ایک ہفتہ قبل اپنے اسی وعدے کا اعادہ کیا جو اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ بار بار کر چکے تھے.
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں دنیا کا صدر بننے کا خواہاں نہیں، میں امریکہ کا صدر ہوں اور اب امریکہ فرسٹ یعنی امریکہ سب سے پہلے میری ترجیح ہے. لیکن اس کے بعد ہفتے کے دوران ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو دنیا بھر کے کئی مسائل نے چیلنج کر دیا. شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے ایک مشتبہ حملے سے ٹرمپ کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف فضائی حملے کی ترغیب ملی اور امریکہ 6 برس سے جاری خون ریز خانہ جنگی میں اور ملوث ہو گیا. ایشیا میں یو ایس ایس کارل ونسن بحری بیڑے نے شمالی کوریا کا رخ کیا جو متلکن انان لیڈر کم جونگ ان کے لیے ایک طاقتور پیغام تھا. اور یہاں وائٹ ہاؤس میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور ٹرمپ کے قومیت پسند مشیر سٹیو بینن کو قومی سلامتی کونسل کی کلیدی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا. خارجہ پالیسی کے بیشتر ماہرین نے ان اقدامات کو سراہا اور بعض کو حیرت بھی ہوئی کہ آیا ٹرمپ زیادہ فعال خارجہ پالیسی کی طرف بڑھے ہیں. ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم یعنی اقتدار کی منتقلی کے عمل کی نگران ٹیم کے جم کیرافانو کہتے ہیں کہ اسے اس انداز میں دیکھنا غلطی ہوگا.
I don't think it's an interventionist foreign policy per se that the president's demonstrated is the willingness to intervene.
جم کیرافانو نے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ ایک فعال خارجہ پالیسی ہے. صدر نے جس بات کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکی مفادات کے متاثر ہونے کا امکان ہو تو وہ مداخلت کے لیے تیار ہیں. کیرافانو کے مطابق یہ صدر براک اوباما کے متضاد ہے جو دنیا میں طاقت استعمال کرنے کے سلسلے میں زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے، جبکہ جارج ڈبلیو بش پر الزام ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کی. ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ شام کے ہوائی اڈے پر فضائی حملہ حکومت کی تبدیلی کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا. اوباما انتظامیہ میں محکمہ خارجہ کے ایک سابق عہدیدار پی جے کراولی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسمارٹ قدم ہے، جبکہ پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے اٹھائے گئے اقدامات کو میڈیا نے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور وائٹ ہاؤس میں تبدیلیوں کی اطلاعات بھی درست نہیں. شان سپائسر کہتے ہیں کہ اس وقت تبدیلی صرف واشنگٹن میں آ رہی ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن ماسکو کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن روس کو شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے انہیں G7 وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں اتنی حمایت نہیں مل سکی جتنی واشنگٹن اور لندن کو امید تھی۔ منگل کے روز G7 وزراء کا اجلاس جو اٹلی کے شہر لوکا میں ہو رہا تھا، روس اور شامی فوج کے خلاف تعزیرات عائد کرنے پر اتفاق میں ناکام رہا۔ شرکا کی دلیل تھی کہ پہلے یہ تصدیق کی جائے کہ شام میں پچھلے ہفتے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار کس نے استعمال کیے۔ اس سے پہلے ریکس ٹلرسن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ روس پچھلے ہفتے کے مہلک کیمیائی حملے کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت ختم کر دے گا۔ ٹلرسن نے اٹلی میں یہ بیان دیا جہاں وہ G7 وزراء خارجہ کے اجلاس میں شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم سب پر واضح ہے کہ اسد خاندان کا دور اب خاتمے پر ہے۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس جس میں شام کی صورتحال بڑا موضوع بنی رہی، منگل کے روز اپنی کاروائی سمیٹ رہا تھا۔ ٹلرسن اپنے اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اٹلی میں ہونے والے اس اجلاس کے موقع پر ٹلرسن نے علیحدہ سے اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور ان سے پچھلے ہفتے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کے جواب میں امریکی کارروائی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے پیر کے روز ٹلرسن کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ شام کے ہوائی اڈے پر امریکی کروز میزائل کارروائی کے بعد سے کھیل تبدیل ہو گیا ہے۔ جانسن نے کہا کہ اتحادی ملک شامی فوجی شخصیات اور روسی فوج کے ارکان کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں اور وہ اسد حکومت کے رویے پر نالا ہیں۔ پیر کو دیر گئے برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ان کے دفتر نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ اب یہ ایک موقع ہے کہ روس کو قائل کیا جائے کہ شام کے ساتھ اتحاد اب اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ برطانیہ کے وزیراعظم اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ٹرمپ کی بات چیت کے دوران تینوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ شام کے صدر بشار الاسد کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ جسٹس انتونین اسکیلیا کے انتقال کے بعد 14 ماہ بعد پیر کے روز نیل گورسچ نے امریکی عدالت عظمیٰ کے فل بینچ کے 9ویں جج کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ 2 مختلف قانونی تقریبات کے دوران نئے جج نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ پہلی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی جس میں چیف جسٹس جان رابرٹس نے ان سے حلف لیا۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں ایک تقریب ہوئی جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس شریک تھے، جس دوران ان سے ساتھی جج جسٹس انتھونی کینیڈی نے عہدے کا حلف لیا۔ ٹرمپ نے گورسچ کو ایک دیانتدار شخص قرار دیا جن کی قابلیت بے مثال ہے اور وہ امریکی آئین کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ حلف لینے کے بعد گورسچ نے اس عظیم ملک کے آئین اور قوانین سے وفادار رہنے کا عہد کیا۔ حلف لینے کے بعد ٹرمپ نے جنوری کے آخر میں گورسچ کو نامزد کیا تھا اور گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ نے ان کی نامزدگی کی متنازعہ طور پر توثیق کی تھی، جس سے قبل ایوان نے، جس میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، 54 ووٹوں سے منظوری دی، جبکہ ان کی مخالفت میں 45 ووٹ پڑے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، امریکہ نے شام میں ایک فضائی اڈے پر تقریباً 60 کروز میزائل پھینکے ہیں۔ اس اڈے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے ان طیاروں نے پرواز کی تھی جنہوں نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا اور جن کے نتیجے میں 20 لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ جہاں شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے، وہاں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ امریکی رد عمل میں کروز میزائلوں سے حملے کتنے مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ اس قسم کی کارروائی کتنی کارآمد ہو سکتی ہے اور فوجی ماہرین کی نظر میں یہ حملہ 6 سال سے جاری شامی خانہ جنگے پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کی کارروائی کے مؤثر ہونے کے بارے میں ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ اس قسم کے حملوں کا مقصد مخصوص فوجی ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ شام کے معاملے میں حالیہ حملہ صدر بشار الاسد کی حکومت کو یہ باور کرانا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں ایک لکیر کا تعین کیا ہوا ہے اور اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے امریکی صدور کو اس نوعیت کے حملوں سے مختلف درجوں کی کامیابی ہی حاصل ہو سکی تھی۔ 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے لیبیا کے مختلف اہداف پر متعدد فضائی حملے کیے تھے۔ اس کا جواز اس لیبیائی دہشت گرد حملے کو بنایا گیا تھا جو 10 دن پہلے برلن کے ایک شبینہ کلب میں کیا گیا تھا۔ اس حملے سے معمر قذافی کی حکومت کا فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوا، البتہ لیبیا کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو ترک کرنا پڑا۔ 1990 کے عشرے میں صدر بل کلنٹن نے صدام حسین اور القاعدہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسے حملوں کو وسعت دی، اور 1993 میں امریکی جہازوں نے بغداد کے اندرونی علاقے پر 23 ٹوما ہاک میزائل مارے، جس کا مقصد سابق صدر جارج بش پر ناکام قاتلانہ حملے پر عراق کو سزا دینا تھا۔ اور 1998 میں بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں متعین امریکی جہازوں نے افغانستان اور سوڈان پر تقریباً 90 کروز میزائل پھینکے، جو کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر القاعدہ کی جانب سے بم دھماکوں کے جواب میں کی گئی ایک کارروائی تھی۔ اس سے صدام کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور القاعدہ نے طالبان کے تحفظ میں 9/11 کے حملوں کا منصوبہ بنایا۔ شام پر میزائلوں کے حملے کے بعد امریکہ کے سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ شام کی حکومت کے خلاف مزید حملوں کا فوری منصوبہ نہیں رکھتا، تاہم اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ ہم مزید کارروائی کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ کے واقعات کا دار و مدار ابھرتی ہوئی صورتحال پر ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ شام پر حالیہ حملہ موجودہ تنازع کے پس منظر میں کس طرح اپنا اثر ڈالتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت، میزبان بہجت حاضر خدمت۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی کے تھکا دینے والے تقاضے باسکات نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمیں بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ روزمرہ کے یہ دباؤ فشار خون یا پھر بلڈ پریشر میں اضافے کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ آج ہم بلڈ پریشر کے اضافے یا ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق بلڈ پریشر میں کمی کرنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بے حد ضروری اور فائدہ مند ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے کیک اسکول آف میڈیسن میں تحقیق کاروں نے پتہ چلایا ہے کہ شکرکندی، ایوکاڈوز، پالک، پھلیاں اور کیلوں میں پوٹاشیم زیادہ ہوتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پروفیسر الیشا میکڈونا کہتی ہیں کہ نمک کے استعمال میں کمی کرنا بلڈ پریشر میں کمی کا ایک آزمودہ طریقہ کار ہے، لیکن اب تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ممکن ہے پوٹاشیم کا استعمال بھی بلڈ پریشر میں کمی کے لیے اتنا ہی اہم ہوتا ہو۔ پروفیسر میکڈونا کی اس تحقیق کی بنیاد پوٹاشیم اور سوڈیم کے درمیان تعلق کے جائزوں پر ہے۔ یہ تعلق بلڈ پریشر کی وجہ بننے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ پروفیسر میکڈونا کو معلوم ہوا کہ جو لوگ پوٹاشیم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا نمک استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق سے پتا چلا کہ ہمارا جسم خون میں پوٹاشیم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے سوڈیم کے استعمال کو توازن قائم کرنے کے عمل کے طور پر انجام دیتا ہے۔ پوٹاشیم اعصاب کی نارمل کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ پروفیسر میکڈونا کہتی ہیں کہ جب خوراک میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو گردے زیادہ نمک اور پانی خارج کرتے ہیں، جس سے پوٹاشیم کے اخراج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کے 2004 کے ایک جائزے کے مطابق بالغ افراد کو بلڈ پریشر میں کمی کرنے کے لیے تقریباً 4.7 گرام پوٹاشیم کھانا چاہیے۔ 60 گرام پھلیاں اس کی 50% شرح کو مکمل کر دیتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے مطابق 1 ارب افراد سے زائد کو بلڈ پریشر میں اضافے کا سامنا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دنیا میں اسٹروک سے 51% اور دل کے امراض سے 45% اموات ہوتی ہیں۔ پروفیسر میکڈوناؤ کا یہ جائزہ امریکن جرنل آف فیزیولوجی، اینڈوکرینالوجی اور میٹابولزم کے اپریل 2017 کے شمارے میں پیش کیا گیا ہے۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا۔ مصر کی اس حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ مشرق وسطی میں استحکام کا ایک روایتی ستون ہے اور امریکہ کا ایک قابل اعتبار شریک کار بھی ہے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم صدر السیسی کے ساتھ ہیں، ہم مصر اور مصر کے عوام کے بھی ساتھ ہیں۔ دونوں کے درمیان ملاقاتوں کے دوران صدر ٹرمپ نے مصر کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے امریکہ کی مستقل گہری وابستگی کا اعادہ کیا۔ سن 2014 میں صدر بننے کے بعد سے صدر السیسی نے بہت حساس معاملات پر متعدد جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے اصلاحات کیں اور اسلامی خیالات میں اعتدال پسندی کے لیے بہت کچھ کیا۔ انہوں نے جرأت مندانہ اور تاریخی اقتصادی اصلاحات کا بھی آغاز کیا۔ صدر السیسی نے مصر کی علاقائی قیادت کے کردار کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بھی کام کیا ہے۔ صدر السیسی نے سینائے میں دیرینہ دہشت گرد خطرے کو ختم کرنے کے لیے مصر کی مہم کی قیادت کی ہے۔ ان تمام معاملات میں امریکہ صدر السیسی کی کوششوں کی حمایت کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ امریکہ اور مصر کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر سیکیورٹی پر مبنی رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ مصر کے ساتھ رابطے کے لیے یہ بات ایک کلیدی عنصر رہے گی۔ امریکہ اور مصر کی افواج نے قریبی تعلقات قائم کیے ہیں۔ مصر کے بہت سے فوجی افسران نے امریکہ کے فوجی مراکز میں تربیت حاصل کی ہے۔ امریکہ دہشت گردی کا قلع خوما کرنے کے لیے ایک جامع طرز عمل اختیار کرنے کے سلسلے میں السیسی کی کاوشوں کی حمایت کرتا ہے، جس میں فوجی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی شعبوں میں کوششیں شامل ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ دو طرفہ تعلقات میں، اقتصادی اور تجارتی تعاون میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ مصر میں طویل المیاد بنیاد پر استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک زیادہ پائیدار اور پیداواری معیشت ایک کلیدی اقدام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مقصد کی خاطر مصر نے ضروری اقتصادی اصلاحات کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس پر اگر پوری طرح عمل درآمد ہوا تو اس سے مصر کی معیشت مضبوط ہوگی۔ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی معیشت کا عبوری دور مشکل ہوگا، لیکن اگر اصلاحات کے منصوبے پر عمل درآمد ہوتا رہا تو مصر مزید مضبوط ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور ہم ایک طویل عرصے تک دوست رہیں گے۔ مصر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے گہرے رشتے ہیں اور میں صدر السیسی کے ساتھ کام کرنے کا ہمیشہ منتظر رہوں گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا آئندہ سال کے اواخر میں دنیا کی جدید ترین ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم خلا میں جانے سے پہلے یہ ٹیلیسکوپ ایک بہت ہی اہم تجربے سے گزرے گی۔ اسے ایک ایسے بند چیمبر میں رکھا جائے گا جس کا درجہ حرارت خلا کی وسعتوں جیسا سرد ترین ہوگا۔ سخت ترین سرد درجہ حرارت میں بھی اپنا کام انجام دینے کی صلاحیت سے یہ ٹیلیسکوپ خلا میں جا کر یہ معلوم کر سکے گی کہ اربوں سال پہلے نئے سیارے کیسے تشکیل پائے تھے۔ ٹیلیسکوپ کا نام جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا گیا ہے، جسے ناسا اکتوبر سن 2018 کو خلا میں روانہ کرے گی۔ روانہ ہونے کے 2 ہفتے بعد یہ ٹیلیسکوپ ایک ایسے مقام پر پہنچے گی جو زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر دور ہوگا، اور یہاں زمین اور سورج کی کشش ثقل تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو مسترد کر دیتی ہے۔ اس مقام کو سیکنڈ لیگ رینج پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین سے صرف 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں سونے کی پتری چڑھے 16 بیریلیم شیشے نصب کیے گئے ہیں جو ہلکی سی بھی انفرا ریڈ ریز یعنی زیری سرخ شعاؤں کو دیکھ سکیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس ٹیلیسکوپ سے متعلق منصوبے کے ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر ایرک سمتھ کا کہنا تھا،
Because we're an infrared telescope, we can also see through dust clouds that block light.
یہ ایک انفراریڈ ٹیلیسکوپ ہے اور اس سے ہم روشنی کو روکنے والے گرد و غبار کے بادلوں کے اندر سے بھی دیکھ سکیں گے، اس روشنی کو دیکھ سکیں گے جو ہماری اپنی کہکشاں میں درخشاں ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس گرد و غبار کے بادلوں میں نئے ستاروں اور سیاروں کو جنم لیتا دیکھ پائیں گے۔ روانگی سے پہلے سائنسدان اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب یہ ٹیلیسکوپ پرواز بھرے گی تو یہ اس رفتار پر ہونے والی تھر تراہٹ اور پھر سخت سرد ماحول میں بھی اپنا کام انجام دیتی رہے گی، کیونکہ اس کے شیشوں میں ذرا سی بھی خرابی پیدا ہونے سے اس سے کھینچی جانے والی تصاویر دھندلی ہو جائیں گی۔ اس نئی ٹیلیسکوپ کی اہمیت میں اس چھوٹے اور کم روشن ستارے کی حال ہی میں ہونے والی دریافت سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جسے ٹریپسٹ 1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس ستارے کے گرد 7 سیارے گھوم رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس پروگرام سے وابستہ ایرک سمتھ کہتے ہیں،
We'll use Webb to study the atmospheres of those planets to look and see what chemical
ہم ان سیاروں کے ماحول کے مطالعے کے لیے ویب نامی اس ٹیلیسکوپ کو استعمال کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ماحول میں کون سے کیمیاوی اجزاء موجود ہیں، کیا وہاں پانی موجود ہے، کیا وہاں اوزون لیئر موجود ہے۔ سو یہ ٹیلیسکوپ جو پہلا کام کرے گی ان میں وہاں کے ماحول پر تحقیق کرنا شامل ہے، اور وہ یہ بھی جانچے گی کہ کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو اب سے ٹھیک 18 ماہ بعد فرانس کے کورو اسپیس سینٹر سے یورپی خلائی ادارے ESA کے ایرین 5 نامی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.